السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
گستاخانہ مواد سے متعلق حکومت پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے فیس بک کی ٹیم پاکستان آنے پر آمادہ، وزارت داخلہ کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ مردم شماری کے بارے میں خواجہ سراؤں کے تحفظات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین اور ان کے بھتیجے پاکستان میں مبینہ طور پر لاپتہ۔ بھارتی حکومت نے اس معاملے کو حکومت پاکستان کے سامنے اٹھایا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ فیس بک سوشل میڈیا سائٹ پر ڈالے گئے مواد کے بارے میں تحفظات پر بات کرنے کے لیے ایک ٹیم پاکستان بھیجنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گستاخانہ مواد کی روک تھام کے سلسلے میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک اور حکومت پاکستان کے درمیان رابطوں میں گزشتہ چند روز کے دوران نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ فیس بک انتظامیہ قابل اعتراض مواد کے بارے میں حکومت پاکستان کے تحفظات کے حل کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجنے پر رضامند ہو گئی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ وفد کب پاکستان آئے گا۔ وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کے ساتھ مسلسل رابطے کے لیے فیس بک انتظامیہ کی جانب سے ایک فوکل پرسن بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق فیس بک انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کو لکھے گئے ایک جوابی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فیس بک انتظامیہ گستاخانہ مواد کے حوالے سے حکومت پاکستان کے تحفظات سے آگاہ ہے۔ ایک روز قبل وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا تھا کہ اگر سوشل میڈیا پر موجود گستاخانہ مواد نہ ہٹایا گیا تو حکومت سخت ترین اقدامات کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جس کے بعد ان قیاس ارائیوں کو تقویت ملی کہ حکومت سوشل میڈیا پر قطغن لگا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم بائٹس فار آل کے شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس تک رسائی محدود کرنا یا روکنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
تو ہم کیوں نہ ریسپانسبل یوز کو پروموٹ کریں، ہم کیوں نہ لوگوں کو بتائیں اور اپنی اتھارٹیز کو اور اپنے لاز کو بھی اس طریقے سے بنائیں کہ ریسپانسبل یوز جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، جو شخصی آزادیاں ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، اور اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا پھر بے خونی کی جا سکے۔ لیکن اگر آپ صرف کنٹرول کے آئیڈیا سے سوشل میڈیا کے استعمال کے پیچھے جائیں گے تو وہ اس کے تو سراسر نقصانات ہیں۔
سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی اشاعت کا معاملہ ان دنوں پاکستان میں ایک بڑا موضوع بحث ہے، اور اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت بھی ہو رہی ہے۔ جمعے کو سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق آئین کے آرٹیکل 19 سے متعلق آگاہی مہم تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں چلائے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نئی دلی میں درگاہ نظام الدین کے سجادہ نشین سید آصف علی نظامی اور ان کے بھتیجے ناظم علی نظامی پاکستان میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے یہ معاملہ اسلام آباد کے ساتھ اٹھایا ہے۔ نئی دلی سے تفصیلات جانتے ہیں سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء نئی دہلی کے سجادہ نشین سید آصف علی نظامی اور ان کے بھتیجے ناظم علی نظامی مبینہ طور پر پاکستان میں لاپتہ ہیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کے مطابق حکومت نے اس معاملے کو اسلام آباد کے سامنے اٹھایا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ 80 سالہ سید آصف علی نظامی اور 60 سالہ ناظم علی نظامی 8 مارچ کو پاکستان گئے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس معاملے کو حکومت پاکستان کے سامنے اٹھایا ہے اور درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان میں ان دونوں بھارتی باشندوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرے۔ سید آصف علی نظامی کے بیٹے ساجد علی نظامی نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ دونوں افراد لاہور کی مشہور درگاہ داتا دربار گئے تھے اور وہاں سے جمعرات کے روز ان کو کراچی کے لیے پرواز کرنی تھی، لیکن کراچی ایئرپورٹ سے ان سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت اور وزیر خارجہ سشما سوراج سے اس سلسلے میں مدد کی اپیل کی۔
सरकार से हम अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि इस पे जो है जल्द से जल्द जो है हमारी जो है वालिद साहब की पता लगाया जाए कि कहाँ है वो, जो कि दुआ के लिए गए थे यहाँ से, अभी तक कोई इतला नहीं है हमारे पास। सुषमा जी से हम लोग जो है विनती करते हैं कि इस पे जो गौर करें और जल्द से जल्द जो है पता लगाया जाए।
साजिद अली निजामी ने बताया कि उनके वालिद ने 14 मार्च को दाता दरबार के मजार पर चादर चढ़ाई थी। अगले रोज वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। 4:30 बजे कराची के लिए उन दोनों की परवाज थी, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर इंतजामिया ने बाज दस्तावेजात की तफसीलात जानने के लिए नाजिम अली निजामी को रोक लिया और मेरे वालिद से कहा कि वो उस तैयारे में सवार हों। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी अरसलान भट्टी ने यहाँ के एक न्यूज चैनल CNN न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मुमकिन है कि हसास एजेंसी ने तफ्तीश के लिए उनको रोक लिया हो और तवक्को है कि पुलिस सरबराह आइंदा 24 घंटे के अंदर सवालों के जवाब दें। ताहम पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस बात को खारिज इम्कान करार दिया कि उन्हें पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बराह रास्त दावा नहीं किया गया है कि किसी एजेंसी ने उनको हिरासत में लिया है, हमें ऐसा मालूम हुआ है कि वो आज खुद किसी दूसरे मकाम पर चले गए हैं, ये अगवा का मामला नहीं है और हम इस पर नजर रखे हुए हैं। दोनों सज्जादा नशीनों ने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान की वजारत खारजा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि पाकिस्तान में मुबैना तौर पर लापता होने वाले भारतीय शहरियों से मुतालिक नई दिल्ली ने इस्लामाबाद से राबता किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील।
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے دو بھارتی شہریوں سے متعلق نئی دہلی نے اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی حکام کے مطابق دہلی میں صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین سید آصف علی نظامی اور ان کے بھتیجے ناظم علی نظامی روامہ پاکستان کے دورے کے دوران مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ بھارتی حکام نے جمعرات کی شام پاکستان سے رابطہ کر کے ان دو لاپتہ افراد کے بارے میں بتایا تھا۔ نفیس زکریا کے بقول نئی دہلی حکومت کے رابطے کے بعد فوری طور پر انہوں نے متعلقہ اداروں کو متحرک کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ ترجمان نے کہا کہ تاحال اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے بقول متعلقہ پاکستانی ادارے اس بارے میں حقائق جاننے اور کھوج لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دھنی اسنا پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے پولیس سے اس بارے میں معلوم کیا ہے اور ان کے بقول اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایسا کوئی معاملہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ شخصیات پنجاب میں ہیں۔ بھارت میں موجود درگاہوں سے وابستہ شخصیات عموماً پاکستان آتی رہتی ہیں، جبکہ پاکستان سے بھی زائرین بڑی تعداد میں اجمیر میں صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار اور دیگر زیارات پر حاضری کے لیے پڑوسی ملک جاتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کسی درگاہ کے سجادہ نشین کی مبینہ گمشدگی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا کہ ملک کے مشرقی صوبے خوست میں ایک خودکش ٹرک بم حملے میں فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق جمعے کی صبح ایک خودکش حملہور نے فوجی چوکی کے سامنے بارود سے بھرے ٹرک میں دھماکہ کر دیا۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس AP نے صوبائی حکام کے حوالے سے بتایا کہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے قریبی گھروں اور اسکول کو بھی نقصان پہنچا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں دورے پر آئی ہوئی جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کر رہی ہیں۔ اس ملاقات میں نیٹو، عالمی تجارت اور دیگر امور پر اختلافات کم کرنے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ منصب صدارت سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمن رہنما سے یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ نومبر میں انتخابی مہم کے دوران مسٹر ٹرمپ نے مرکل پر الزام عائد لگایا کیا تھا کہ انہوں نے آزادانہ امیگریشن پالیسیوں سے یورپ کو برباد کر ڈالا ہے۔ انہوں نے نیٹو پر بھی تنقید کی تھی اور تجارتی جنگ کا اشارہ دیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے مسلح شمالی کوریا کے خلاف امریکی فوجی اقدام زیر غور ہے۔ ابھی انہوں نے انتباہ کیا ہے، پیانگ یانگ کے خلاف صبر برداشت کی حکمت عملی ختم ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے۔ جمعے کے روز سول میں کوریا کے وزیر خارجہ یون بیونگسیس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں مسٹر ٹیلرسن نے ایک سخت بیان میں شمالی کوریا کے خلاف امریکی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کا اشارہ دیا اور کہا کہ اس کے اچانک میزائل اور جوہری تجربوں کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ صبر کی حکمت عملی کی پالیسی ختم ہو گئی ہے، نئی سفارتی سلامتی اور معاشی اقدامات پر غور کیے جا رہی ہیں اور تمام امور زیر نظر ہیں۔ ٹیلرسن نے کہا کہ تنہائی کے شکار ملک کے ساتھ نمٹنے کے لیے جو تکنیکی طور پر اپنے جوہری ہمسایوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، جامع صلاحیتوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کے الفاظ تھے، ہم علاقے کی تمام طاقتوں اور ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کی حکومت پر زور ڈالیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک بہتر استعداد اور مختلف مستقبل پسند کرے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن ممکنہ طور پر 30 مارچ کو ترکی کا دورہ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے رواں سال جنوری میں منصب صدارت پر فائز ہونے کے بعد انکرا اور واشنگٹن کے درمیان یہ سب سے اعلیٰ سطحی رابطہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس موقف کی مسلسل حمایت کر رہا ہے کہ سابق صدر باراک اوباما نے نیو یارک میں قائم ٹرمپ ٹاور کی وائر ٹیپنگ کی تھی۔ اس بارے میں اسابیلا کچھولی کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر کو جمعرات کے روز رپورٹروں کے ان سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ صدر ٹرمپ کیوں با اصرار یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق صدر اوباما نے ٹرمپ ٹاور کی وائر ٹیپنگ کی، حالانکہ ایوان نمائندگان اور سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹیوں کے چوٹی کے قانون ساز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جواب میں شان سپائسر کا کہنا تھا کہ صدر اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ صحافی سینٹ کمیٹی میں ہونے والی کاروائی کی غلط عکاسی کر رہے ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کانگریس کو ابھی تک ٹرمپ ٹاور کی جاسوسی سے متعلق پوری معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ شان سپائسر نے کہا، صدر تو وائر ٹیپنگ کا ذکر حوالے کے طور پر کر رہے تھے، وہ تو وسیع تر نگرانی کیے جانے کی بات کر رہے تھے، اور اب آپ بنیادی طور پر پھر واپس وہی بات دہرا رہے ہیں۔ ہم نے کچھ ہی دن پہلے اس پر بات کی تھی، ایوان اور سینٹ میں ہونے والی تفتیش میں ابھی تک پوری معلومات فراہم نہیں کی گئیں، اور جب ایسا ہوگا، لیکن کیا اس کے بارے میں کسی کو سروکار ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میرے خیال میں صدر نے اس پر گزشتہ رات ہی بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی مزید انکشاف ہوگا۔ میرے خیال میں یہ تو صرف اس طرف اشارہ تھا کہ وسیع پیمانے پر کی جانے والی رپورٹنگ میں 2016 کے انتخابات کے دوران نگرانی کی گئی اور یہ بہت سے لوگوں کی ہوئی، اس پر بات ہوئی تھی۔ تاہم ایک بیان میں سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے چوٹی کے 2 سینیٹروں سینیٹر رچرڈ بر اور سینیٹر مارک وارنر کا کہنا تھا کہ دستیاب اطلاعات کی بنیاد پر ہمیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ 2016 کے انتخابات کے دن یا اس سے پہلے حکومت امریکہ کے کسی اہلکار کی جانب سے ٹرمپ ٹاور کی نگرانی کی گئی ہو۔ ٹرمپ کے وائر ٹیپ کے الزامات کی ایک الگ تردید ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن نے کی۔ جمعرات کے روز اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پال رائن نے صدر باراک اوباما کی جانب سے کسی وائر ٹیپنگ کو بالکل مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس کمیٹیوں کی تمام امور کے بارے میں مسلسل وسیع ہوتی اور جاری تحقیقات میں، جس میں روس کا معاملہ کم از کم فی الوقت کہیں سب سے نیچے چلا گیا ہے، تو جہاں تک ہماری انٹیلیجنس والوں کا ذکر ہے تو ایسی کسی وائر ٹیپنگ کا کوئی وجود نہیں ملا۔ کوئی 2 ہفتے پہلے اپنے ٹویٹر پیغامات میں صدر ٹرمپ نے اپنے پیش رو صدر باراک اوباما پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ٹرمپ ٹاور کے فون ٹیپ کیے تھے۔ صدر اوباما کے ترجمان نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور وائٹ ہاؤس ان 2 وفاقی عدالتوں پر سخت تنقید کر رہا ہے جنہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انتظامی حکم نامے کو عارضی طور پر روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جس میں 6 مسلمان ملکوں کے شہریوں کی امریکہ داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ صدر ٹرمپ کا حکم نامہ جمعرات کے روز سے نافذ العمل ہونا تھا۔ اس بارے میں سٹیو ہرمن کی رپورٹ، ایک بار پھر انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
ریاست ہوائی اور ریاست میری لینڈ کی عدالتوں نے صدر ٹرمپ کے 6 مارچ کو جاری ہونے والے انتظامی حکم نامے کو عارضی طور پر روکنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ جج حضرات غلطی پر ہیں۔ اس پر بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر کا کہنا تھا،
The danger is real and the law is clear. The president was elected to change our broken immigration system.
خطرہ حقیقی اور قانون واضح ہے. صدر کو ہمارے شکستہ امیگریشن نظام کی تبدیلی کے لیے منتخب کیا گیا تھا اور وہ اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنے آئینی اختیارات اور اپنی صدارتی ذمہ داری کو استعمال کرتے رہیں گے. صدر نے 27 مارچ کو امیگریشن سے متعلق اپنے پہلے انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جو کہ زیادہ اثر پذیر اور بغیر کسی پیشگی نوٹس کے جاری کیا گیا تھا. اس پر ہوائی اڈوں پر ایک انتشار سا پھیل گیا تھا جس کی وجہ سے مقدمات دائر ہوئے اور پھر عدالتی حکم نامے کے ذریعے اسے روک دیا گیا. شہری حقوق سے متعلق گروپوں نے سفری پابندیوں کو امتیازی قرار دیا ہے اور متعدد جج حضرات اس بات سے متفق ہیں کہ عدالت میں چیلنج کیے گئے حکم نامے سے ممکنہ طور پر یہ ثابت کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی کہ ٹرمپ کے اقدامات آئین میں درج مذہبی آزادیوں کے تحفظ کی خلاف ورزیاں ہیں. تاہم صدر ٹرمپ ان دلیلوں کو نہیں مانتے اور اپنے اقدامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا,
This ruling makes us look weak, which by the way we no longer are.
اس عدالتی حکم نامے سے ہم کمزور نظر آتے ہیں جو کہ ہم اب نہیں رہے. مجھ پر یقین کریں, ذرا اپنی سرحدوں پر تو نظر ڈالیں. یونیورسٹی آف میامی میں قانون کے استاد پروفیسر ڈیوڈ ابراہم کا کہنا ہے کہ عدالتی شاخ کے حکم ناموں سے انتظامی شاخ اکثر پریشان رہتی ہے, لیکن صدر ٹرمپ تو اپنے حالیہ پیش رواؤں سے کہیں آگے بڑھ کر ججوں پر تنقید کر رہے ہیں. پروفیسر ابراہم کہتے ہیں,
And I'm sure this has irritated the bench, including conservatives on the bench. That was clear.
مجھے یقین ہے کہ اس سے عدالتی بینچ میں برہمی پھیلی ہوگی اور ان میں بینچ پر موجود قدامت پسند بھی شامل ہیں, اور یہ سب شہر سین فرانسسکو کی نمی سرکٹ کی عدالت کے بینچ پر موجود ایک انتہائی قدامت پسند جج کے اختلافی نوٹ سے ظاہر ہوتا ہے, جنہوں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ قدامت پسندوں سمیت عدالت میں کوئی بھی آج کل انتظامیہ اور وائٹ ہاؤس کے عملے کی جانب سے کی جانے والی بدتمیز گفتگو کو پسند نہیں کرتا. واضح طور پر ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ عارضی حکم نامے مصدقہ ہو جائیں. وائٹ ہاؤس اور محکمہ انصاف وفاقی ججوں سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں حالیہ سفری پابندی کا دفاع کریں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شام نے کہا ہے کہ اس نے ایک اسرائیلی فوجی جیٹ طیارے کو گرا لیا ہے اور دوسرے پر فائرنگ کی ہے. تاہم اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کے تمام طیارے شام کے متعدد ٹھکانوں کو جمعے کی صبح نشانہ بنانے کے بعد بحفاظت واپس آ گئے ہیں. اسرائیل نے ان ہدفوں کی نشاندہی نہیں کی, لیکن شام نے کہا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے پالمیرا کے نزدیک فوجی ٹھکانوں پر بمباری کی, جسے دمشق نے اشتعال انگیز اقدام قرار دیا جو داعش کی مدد کرتا ہے. شام کے شہر حلب میں جنگی طیاروں نے باغیوں کے زیر قبضہ ایک جنوب مشرقی قصبے الجنہ میں ایک مسجد کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں کم از کم 42 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے ایک نگران گروپ نے جمعرات کو بتایا تھا کہ حملے کی زد میں آنے والا قصبہ اطارب کے نزدیک واقع ہے. جٹ طیاروں نے ایک ایسے وقت میں مسجد پر حملہ کیا جب وہ شام کے وقت نمازیوں سے بھری تھی. گروپ اپنے نیٹورک کے ذریعے شام کی جنگ کی صورتحال پر نظر رکھتا ہے. یہ قصبہ شام کے شمال مغرب میں باغیوں کے کنٹرول والے اہم علاقوں میں شامل ہے. صوبہ ادلب اور صوبہ حلب کے مغربی حصے بھی اسی علاقے میں ہیں. یمن کے سمندری علاقے میں جمعرات کو دیر گئے پناہ گزینوں کی ایک کشتی پر ہیلی کاپٹر کے حملے میں کم از کم 47 صومالی ہلاک ہو گئے. حوثی کنٹرول کے علاقے حدیبیہ کے ایک مقامی ساحلی محافظ نے بتایا کہ پناہ گزین یمن سے سوڈان جا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
ایک ضروری اعلان, March 2017 سے وائس آف امریکہ کی نشریات میں تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے نشر ہونے کے وقت اور دن میں ایک تبدیلی. 23 مارچ 2017 سے ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیے گا جمعے کی بجائے جمعرات کے روز, اور یہ پروگرام نشر ہوگا پاکستان میں رات 10 سے 10:30 بجے تک. اعلان ایک بار پھر سن لیجیے, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نشریات کی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کو اب آپ سن سکیں گے ہر جمعے کی بجائے ہر جمعرات کے روز. یہ تبدیلی 23 مارچ 2017 سے عمل میں آئے گی. 23 مارچ 2017 سے آپ ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیں گے جمعرات کے روز. پیشکش یاسمین جمیل. اعلان ختم ہوا.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آئیے آج آپ کو ایک ایسے امریکی ڈاکٹر کے بارے میں بتائیں جو ننھے دلوں کا علاج کرتے ہیں. ایک عشرے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے دل کے امراض کے ماہر کریگ سیبل یوگنڈا جاتے ہیں, بچوں کا معائنہ کرتے ہیں اور جنہیں دل کا مرض ہو ان کا علاج کرتے ہیں. دنیا بھر میں یوگنڈا جیسے ترقی پذیر ملکوں میں ہزاروں بچے ایسے ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر دل کے مرض میں مبتلا ہیں یا نوجوانی میں انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. چنانچہ امریکی ماہر امراض قلب کریگ سیبل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوگنڈا کے بچوں کو دل کے علاج کی سہولت بہم پہنچائیں گے. وہ کہتے ہیں,
I think the most striking thing to me is when I walk into the waiting room and see 50 to 100.
میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو بات مجھے غیر معمولی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویٹنگ روم میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ 50 سے لے کر 100 تک بچے وہاں بیٹھے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کا علاج ہوگا اور مجھے ان کی مدد کا ایک موقع ملا ہے. سیبل ایسے مریضوں کو الگ کر لیتے ہیں جنہیں آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ دل کے امراض کے دیگر ماہرین اور سرجنز کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور آپریشن کے دوران اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مشورہ جاری رکھتے ہیں. جب کوئی سرجری کرنا ہو تو یوگنڈا کے ڈاکٹر امریکی رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ٹیم بنا لیتے ہیں. سیبل مختلف طبی فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر اب تک یوگنڈا کے تقریباً 500 بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں اور 95% یہ آپریشن کامیاب رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اوسط اتنی ہی ہے جتنی کہ امریکہ میں ہوتی ہے.
When I first went in 2002, there was no hope. Now we're treating about a third to half that we see.
جب میں سن 2002 میں پہلی مرتبہ یوگنڈا گیا تو وہاں کسی طرح کی امید نہیں تھی, اور اب ہم وہاں جن مریضوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک تہائی یا نصف کا علاج ہم کر رہے ہیں. اب بھی یہ تعداد بہت کم ہے, لیکن جب آپ بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں یا والدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ آپ کچھ کر سکیں. جب ایک اچھا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو پھر والدین کو بھی امید ہوتی ہے کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
ڈاکٹر
سیبل بتا رہے تھے کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے جو پھیپھڑوں میں اضافی خون کا باعث ہے اور دل کے لیے کام کرنا مشکل ہے, جبکہ بچے کی والدہ صرف دعا کر رہی تھی. ڈاکٹر سیبل کہتے ہیں,
10 hours, 3 days. Take a bus for 20 hours because they know that us being there.
ye log 10 ghante intezar karte hain 3 din tak 20 ghante bus mein safar karte hain kyunki wo jante hain ki hum yahan unke bacche ka ilaaj karenge aur wo naujawani mein maut ka shikar hone se bach jayega. chunanche unki badi ummeed hame hausla deti hai ki hum jo ho sake wo kare aur in bachchon ka ilaaj kare. یوگنڈا میں سیبل کی قیادت میں پہلی اوپن ہارٹ سرجری سن 2007 میں ہوئی تھی. تمام آپریشن ایسے بچوں کے کیے گئے جن کے دل میں پیدائشی طور پر نقص تھا, یعنی یا تو دل میں سوراخ تھا یا کوئی رکاوٹ یا کسی ویلو کو مرمت کی ضرورت تھی. یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دل کے امراض کا ہسپتال ملاگو نیشنل ریفرل ہاسپٹل ہے, اور سیبل کہتے ہیں یوگنڈا میں دل کے امراض کے بہترین ماہر موجود ہیں اور یہ سب سہارا ممالک میں سے ایک ہے. دوسرے ممالک میں کینیا اور گھانا شامل ہیں جہاں مقامی ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجریز کرتے ہیں. یوگنڈا کے کارڈیالوجسٹ طالب اولیگو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 52 سالہ امریکی ہم منصب سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کریگ سیبل بچوں کے لیے دل رکھتے ہیں.
He loves children and getting these children who otherwise will not have access to life-saving surgery.
وہ بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ایسے بچوں کا علاج کرنا جو اور کسی طرح سرجری نہ کروا سکتے ہوں ایک مقدس فریضہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کو نئی زندگی حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہو. انہوں نے اس وقت یہ پروگرام شروع کیا جب ہم اپنے طور پر سرجریز نہیں کر سکتے تھے اور اب ہم مقامی طور پر اپنے ملک میں خود بہت سے آپریشن کر سکتے ہیں. ان کا کام بہت قابل قدر ہے. اور کریگ سیبل کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ یوگنڈا کے مریض بچوں کے لیے ابھی وہ سب کچھ نہیں کر پائے جو وہ کر سکتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکیوں کے مذہبی رجحانات پر ایک نیا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر یقین رکھنے, عبادت کرنے اور باقاعدگی سے چرچ جانے والے بالغوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے. پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والی 2014 ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے مطابق خدا کے وجود پر کامل یقین رکھنے والے امریکیوں کی تعداد 2007 کے 71% کے مقابلے میں 2014 میں کم ہو کر 63% رہ گئی ہے. ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے کہا کہ انہیں خدا پر یقین ہے 2007 میں 92% تھی, جبکہ 2014 میں یہ کم ہو کر 79% رہ گئی ہے. اس کمی کے باوجود پیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مذہبی تناظر میں کافی استحکام پایا جاتا ہے. پیو نے کہا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نسبت امریکہ میں خدا پر یقین اب بھی مضبوط ہے. جائزے کے مطابق 77% بالغوں نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں, جبکہ 2007 میں یہ تعداد 83% تھی. مزید وراں 60% افراد نے کہا کہ بائبل اور دیگر مقدس کتابیں خدا کے الفاظ ہیں, جبکہ 31% نے کہا کہ ان کتابوں کے لفظی مطلب پر عمل کرنا چاہیے. پیو ریسرچ میں مذہب پر تحقیق کے ڈائریکٹر ایلن کومپرمین نے کہا کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان میں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. پیو نے کہا کہ مذہبی عقائد میں کمی کی وجہ 1980 سے 2000 کے آغاز تک پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی منظم مذہب سے وابستہ نہیں, جبکہ عمر رسیدہ زیادہ مذہبی امریکی وفات پا رہے ہیں. مگر اب بھی کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے 61% افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں. ایک اور اشاریہ جس پہ واضح تبدیلی آئی ہے وہ ہے ایک جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی. 2007 میں ان مسیحیوں کی تعداد جو کہتے تھے کہ ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں قبول کیا جانا چاہیے 44% تھی, جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کر 54% ہو گئی ہے. دوسری جانب اس سال جاری ہونے والی ایک اور جائزہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 60% سے زیادہ لوگوں کو مذہبی طور پر شناخت کیا گیا ہے. گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے منعقدہ سروے میں دنیا کے 65 ملکوں کے 63,000 سے زیادہ لوگوں سے ان کے مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کی گئی. سروے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رکھنے والے افراد کی نسبت مذہبی لوگوں کی تعداد دگنی تھی. علاوہ ازیں دنیا لامذہب اور غیر مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی 33% تعداد پر مشتمل ہے. جائزے کے مطابق تھائی لینڈ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کا سب سے بڑا ملک ہے, جہاں 94% لوگوں نے مذہبی طور پر اپنی شناخت کی, جبکہ صرف 1% نے خود کو لامذہب بتایا. تھائی لینڈ کے بعد آرمینیا, بنگلہ دیش اور جارجیا میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 93% ہے. مطالعاتی جائزے کی درجہ بندی میں کم مذہبی ممالک کی حیثیت سے چین آخری نمبر پر ہے, جہاں مذہبی لوگوں کے مقابلے میں دوہریت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. چین میں صرف 6% نے اپنی شناخت مذہبی ظاہر کی, جبکہ 61% نے کہا کہ وہ لامذہب ہیں. اس فہرست میں چین کے بعد جاپان کا نمبر ہے, جہاں 13% افراد مذہبی رجحانات رکھتے ہیں. سویڈن میں 19%, چیک جمہوریہ میں 23% اور نیدرلینڈ اور ہانگ کانگ میں 26% لوگوں نے خود کو مذہبی بتایا. برطانیہ کو کم مذہبی ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے, جہاں 30% افراد مذہبی ہیں, جبکہ 53% نے کہا کہ وہ مذہبی نہیں ہیں. 13% افراد دوہریت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب کے حوالے سے اپنی شناخت نہیں جانتے ہیں. عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ تمام براعظموں کے لوگوں میں مذہب کا رنگ غالب نظر آیا ہے, جبکہ ایشیا, امریکہ مشرق وسطی اور مشرقی یورپ کی نسبت مغربی یورپ کو کم مذہبی قرار دیا گیا ہے۔ براعظم ایشیا، امریکہ اور مشرق وسطی، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کسی بھی متبادل دین کے مقابلے میں مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے صدر جین مارک لیجر نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب غالب نظر آتا ہے۔ دنیا بھر میں خود کو مذہبی تصور کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مزید برآں، نوجوانوں میں مذہبی رجحان کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنماؤں نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو اپنا پانچواں صوبہ بنایا گیا تو اسے کشمیر کے مسئلے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔ جی یوسف جمیل،
انتخاب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں نے حکومت پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے گلگت بلتستان کو ملک کا پانچواں صوبہ بنایا تو اس کے کشمیر کے مسئلے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تین سرکردہ آزادی پسند کشمیری لیڈروں سید علی شاہ گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے جمعے کو سری نگر میں جاری کیے گئے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور اس کے عوام کے شکر گزار ہیں، لیکن اگر پاکستان نے اپنے تاریخی اور اصولی موقف سے انحراف کرتے ہوئے متنازفی کشمیر کے جغرافیائی وجود پر ہاتھ ڈالنے یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اس سے مسئلے پر نقصان دہ اثر پڑے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ جب تک مسئلہ کشمیر اس کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل نہیں ہوتا ہے اور انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا ہے، ریاست کی تقسیم، تبدیلی یا رد بدل ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ موقف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے میر وائز عمر فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
دیکھیے جہاں تک ان اطلاعات کا تعلق ہے کہ پاکستان بلتستان کو ایک صوبہ قرار دینے کی بات کر رہا ہے، یہاں کی پوری جو تحریک اسلامی قیادت ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کی اگر بات کریں تو یہ پورا خطہ جو جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ متنازع ہے اور 14 اگست 1947 کو جو جموں کشمیر کی تھی وہ سارا ڈسپیوٹ ہے۔ تو اگر پاکستان کوئی یونیلیٹرل ڈسیزن لیتا ہے اس کو صوبہ بنانے کی تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں کشمیر کی ڈسپیوٹڈ نیچر پر، متنازع حیثیت پر اثر انداز ہوں گے۔ جس سے ہم نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم جو کشمیر کی حساسیت کو، کشمیر کی ڈسپیوٹڈ نیچر کو ایڈریس کرے، وہ جموں کشمیر کی عوام کو ناقابل قبول ہے۔
پاکستان نے بدھ کو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ گلگت بلتستان کو ملک کا پانچواں صوبہ قرار دے رہا ہے۔ وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے جیو ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی زیر قیادت ایک کمیٹی نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کی سفارش کی ہے۔ پیرزادہ نے یہ بھی بتایا کہ خطے کی حیثیت کو بدلنے کے لیے ایک آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ بھارت نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ پوری ریاست بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی یک طرفہ اقدام قابل قبول نہیں ہوگا۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا، ان کے اپنے الفاظ میں، پاکستان ریاست جموں کشمیر کے حصوں پر اپنے ناجائز قبضے پر پردہ نہیں ڈال سکتا، اسے انہیں فوری طور پر خالی کرنا ہوگا۔
پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے دیے گئے اس بیان پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ تاہم ماضی میں اسلام آباد نے نئی دہلی کی طرف سے لگائے گئے اس طرح کے الزامات کو یکسر رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ دراصل بھارت اس کے زیر انتظام کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی زیادتیوں، تشدد، حقوق بشر کی پامالیوں اور ریاستی دہشت گردی سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہا ہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دو خودکش حملہ‎وروں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک تربیتی مرکز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں دونوں جانب سے کی جانے والی شوٹنگ میں کم از کم 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اسلام آباد سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں دہشت گردوں کے حملوں میں کم از کم 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا بتایا گیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شبقدر میں جمعے کی صبح فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی کے ایک تربیتی مرکز پر دو خودکش بمباروں نے حملہ کیا۔ کمانڈنٹ فرنٹیئر کانسٹیبلری لیاقت علی نے شبقدر میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ایف سی اہلکاروں کی بروقت جوابی کارروائی کے سبب دہشت گرد اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
یہ آئے کافی پروگرام پہ تھے، یہاں پہ تقریباً 120 لوگ موجود تھے اس ٹریننگ سینٹر کے اندر، اور ان کی کوشش تھی کہ اس یہاں بھی ٹریننگ سینٹر میں ہم لوگوں کو کافی نقصان پہنچائیں گے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ایف سی فورس الحمدللہ بہت مستعد تھی۔
کمانڈنٹ ایف سی لیاقت علی نے بتایا کہ خودکش حملہوروں نے 20 یا رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اور وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ وہ اسی مرکز میں زیر تربیت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں خودکش حملہور مارے گئے ہیں، جبکہ اس حملے میں ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر افغان سرحد کے قریب خیبر ایجنسی کے علاقے لوئے شلمان کے مقام پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے شدت پسندوں نے فرنٹیئر کور کی چوکی پر حملہ کیا، جس میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ کالعدم تحریک طالبان کے دڑے جمعۃ الاحرار نے لوئی شلمان میں فرنٹیئر کور کی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ دری اسنا خیبر ایجنسی کے علاقے وادی راجگال میں فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو فضائیہ کی مدد سے نشانہ بنایا، جس میں متعدد عسکریت پسند مارے جانے کی اطلاعات ہے۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی کالعدم تنظیم لشکر اسلام کی سرغنہ منگلباغ کے علاقے میں موجودگی پر کی گئی۔ جس علاقے میں کارروائی کی گئی وہاں تک میڈیا کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ان کارروائیوں اور ہونے والی ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں خواجہ سراؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے نمائندوں کو ان ٹیموں کا حصہ بنایا جائے جو قومی سطح پر مردم شماری کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں چھٹی مردم و خانہ شماری کا پہلا مرحلہ جاری ہے۔ ملک میں 19 سال بعد ہونے والی اس مردم شماری میں پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کا شمار بھی کیا جانا ہے، لیکن خواجہ سراؤں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مردم شماری کے فارم میں ان کی جنس سے متعلق الگ خانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کی ایک سرگرم کارکن قمر نسیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل درآمد ضروری ہے۔
یہ یقین دلایا گیا کہ جو فارم بنے گا اس کے اندر خواجہ سراؤں کا خانہ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، لیکن ہمیں مایوسی ہوئی کہ فارم جو وہی پرانے فارم استعمال کیے گئے اور نئے فارم کے اندر یعنی نیا کوئی فارم نہیں چھاپا گیا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور جو ہمیں ہمارے پاس جو کاغذات بھی آئے ہیں کہ ہدایت کی گئی ہے جو لوگ فارم پر کر رہے ہیں کہ وہ 3 یعنی 3 ڈالیں کالم کے اندر اگر کوئی خود کو خواجہ سرا جو ہے وہ سمجھتا ہے یا ڈکلیئر کرتا ہے۔
ادھر چیف کمشنر شماریات آصف باجوہ نے جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق خواجہ سراؤں کے اندراج کے لیے عملے کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
ابھی جو کوڈ ہے، جو جنس کے خانے میں کوڈ ہے، اس میں کوڈ 1 تھا مرد کے لیے، 2 تھا فیمیل کے لیے عورت کے لیے، اور 3 تھا مخنس کے لیے ٹرانسجینڈر کے لیے۔ تو ان کے حکم کے مطابق کہ جی آپ 3 اور کوڈ اس میں ڈالیں، جو کہ کوڈ 4 ہوگا ڈسیبلڈ مرد کے لیے، 5 ڈسیبلڈ عورت کے لیے، اور 6 ڈسیبلڈ مخنث کے لیے۔ تو ان کے حکم کے مطابق ہم نے انسٹرکشنز کل ہی تیار کر کے سارے اپنے فیلڈ فارمیشنز کو بھیج دی ہیں۔
خواجہ سراؤں کے حقوق کے ایک اور سرگرم کارکن ندیم کشش کہتے ہیں کہ مردم و خانہ شماری کی ٹیموں میں اگر ان کے نمائندے بھی شامل کر لیے جائیں تو ان کے بقول یہ کام بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے۔
کچھ نہ کچھ تو سارے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک کلچر کے حوالے سے اور ایک گروپ سسٹم کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے متعارف ہیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک کون سے خواجہ سرائے ہیں جو رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور جن کی شناخت ہمیں موجود ہے۔ تو اس شناخت کے لیے ان لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہیے، جہاں ٹیچرز آپ رکھ رہے ہیں علاقے کے، وہاں پہ ہر علاقے میں رہنے والے ٹرانسجینڈر کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ کمیونٹی کو اچھے طریقے سے اندراج کروا سکے۔
دریاسنا بعض شکایات کے بعد چیف کمشنر شماریات آصف باجوا نے جمعے کو واضح کیا کہ کوائف جمع کرنے کے لیے عملے کو پینسل کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک میں آخری مردم شماری 1998 میں ہوئی تھی۔ آئین کے مطابق ہر 10 سال بعد یہ عمل ضروری ہے، لیکن مختلف وجوہات بشمول ملک میں سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں یہ عمل مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا ہے، اور اب 15 مارچ کو 19 سال کے بعد مردم شماری کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اس دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس سارے عمل کے لیے 2 لاکھ فوجی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ انٹرنیشنل نیوز اپنے اس بلیٹن میں شامل کریں، ایک اعلان۔ پیر 20 مارچ سے وائس آف امریکہ کے اردو پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وقت شام 7 بجے سے 8 بجے تک خبروں اور حالات حاضرہ کا نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور 8 بجے سے 9 بجے تک خبروں پر تجزیوں کا پروگرام جہاں رنگ معمول کے مطابق نشر ہوگا، جبکہ پروگرام راؤنڈ ٹیبل 9 بجے سے 9:30 بجے تک ہوگا۔ ایک بار پھر یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ پروگرام راؤنڈ ٹیبل جہاں رنگ کے فوراً بعد اب 9 بجے سے 9:30 بجے کے درمیان ہوگا، اور 9:30 بجے سے 10 بجے تک ہمارا آخری نیوز شو پیش کیا جائے گا۔ اب خبریں۔ افغانستان میں اداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال مشرقی صوبے خوست میں خود کش ٹرک حملے میں فوجی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 1 فوجی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے دورے پر آئی ہوئی جرمن چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کر رہی ہیں، جس میں نیٹو، عالمی تجارت اور دیگر امور پر اختلافات کم کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے مسلح شمالی کوریا کے خلاف امریکی فوجی اقدام زیر غور ہے، اور انہوں نے انتباہ کیا کہ پیونگ یانگ کے خلاف صبر و برداشت کی حکمت عملی ختم ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات خالد حمید کی زبانی سنیے۔
جمعے کے روز سول میں کوریا کے وزیر خارجہ یون بیونگ سی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ٹیلرسن نے ایک سخت بیان میں شمالی کوریا کے خلاف امریکی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی کا اشارہ دیا، اور کہا کہ اچانک میزائل اور جوہری تجربوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ٹیلرسن نے کہا،
وی کال آن ادر ریجنل پاورز اینڈ آل نیشنز ٹو جوائن اس ان ڈیمانڈنگ دی نارتھ کورین گورنمنٹ چوز اے بیٹر پاتھ اینڈ اے ڈیفرنٹ فیوچر فار اٹس پیپل۔
ٹیلرسن کہہ رہے ہیں، میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ صبر کی حکمت عملی کی پالیسی ختم ہو گئی ہے۔ ہم کئی نئے سفارتی، سلامتی اور معاشی اقدامات پر غور کر رہے ہیں، تمام امور زیر نظر ہیں۔ ٹیلرسن نے کہا کہ تنہائی کے شکار ملک کے ساتھ نمٹنے کے لیے جو تکنیکی طور پر اپنے جنوبی ہمسایوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، جامع صلاحیتوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔
Let me be very clear. The policy of strategic patience has ended. We're exploring a new range of diplomatic,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علاقے کی تمام طاقتوں اور ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کی حکومت پر زور ڈالیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایک بہتر راستہ اور مختلف مستقبل پسند کرے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے دفاع کے اپنے وعدے پر قائم ہے۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو جامع انداز میں بڑھانے کا عمل جاری رہے گا۔ اسی لیے امریکہ اور جنوبی کوریا نے تھرڈ میزائل کے دفاعی نظام کی تنصیب کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم جہاں چین کی مخالفت کا اعتراف کرتے ہیں، وہیں جنوبی کوریا کے خلاف اس کی اقتصادی پابندیاں غیر مناسب اور تکلیف دہ ہیں۔ ہم چین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات سے اجتناب کرے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن کے الفاظ۔
جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے آئندہ بجٹ کا تفصیلی خاکہ جاری کیا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشگاف الفاظ میں فوجی اخراجات میں اضافے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ اضافہ دفتر خارجہ، غیر ممالک کو دی جانے والی امداد اور اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں کو عطیہ کے طور پر فراہم کی جانے والی رقوم میں کمی کر کے پورا کیا جائے گا۔ جہاں چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کٹوتیوں سے امریکی سفارتکاری متاثر ہوگی، وہاں دیگر کے خیال میں جن میں انسانی حقوق سے متعلق کارکن اور چند قانون ساز شامل ہیں دفتر خارجہ اور غیر ملکی امداد میں کٹوتی کے وہ سخت مخالف ہیں۔ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہرل گل۔
امریکہ کی فارن سروس کے افسران اور عملے کے دیگر ارکان سمیت دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کا عملہ ان بڑی بڑی کٹوتیوں اور غیر ملکی امداد میں کمی کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس بارے میں بروکنگ انسٹیٹیوشن میں گلوبل ڈیولپمنٹ سے وابستہ ماہر جارج انگرام کا کہنا تھا،
What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%.
جو میں نے سنا ہے وہ ممکنہ طور پر 30% کٹوتیوں کا ہے، اور یہ کہ آفس آف مینجمنٹ بجٹ نے 37% کٹوتی کی تجویز دی تھی، اور یہ کہ وزیر صاحب نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا تھا کہ پہلے سال ہی 37% کٹوتی نہ کریں، اس کو 3 سال پر محیط رکھیں، اور یہ کہ جو ہم دیکھیں گے وہ بجٹ میں 30% کٹوتی کے قریب ہوگا۔ انسانی حقوق اور انسانی فلاح سے متعلق امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں اور دیگر کمزور افراد پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ اس بارے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل یو ایس اے کے ادتے اکوے نے وی او اے کو بتایا،
سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، گورنمنٹس، آئی تھنک آر آل ایکسٹریملی کنسرنڈ اباؤٹ،
میرے خیال میں سول سوسائٹی کی تنظیمیں اور حکومتیں نہ صرف وسائل کے ختم ہونے یا ان میں کمی پر سخت تشویش میں مبتلا ہیں، بلکہ امریکہ کی بطور شراکت دار، اختراع پسند، تنوع کے حامی اور انسانی حقوق کی ایک آواز کے طور پر غیر موجودگی کے بارے میں بھی سخت فکر مند ہیں۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ ضرورت سے زیادہ بڑی بیوروکریسی ہے جس کو کٹوتیوں سے فائدہ ہوگا۔ اس بارے میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے وابستہ سابقہ سفارتکار جیمز رابرٹ کا کہنا تھا،
I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient.
میرے خیال میں دفتر خارجہ کی تنظیم نو کے لیے خاصا کچھ موجود ہے، تاہم اسے حقیقی طور میں بہتر اور امریکی عوام کے ترجمان کے طور پر مزید مؤثر اور فعال کھلاڑی بنایا جائے، ایک ایسا کھلاڑی جو سمندر پار مؤثر ہوگا۔ ریپبلیکن جماعت کے ایک سینیٹر لنسے گراہم کا کہنا ہے کہ ان کٹوتیوں سے داعش نامی تنظیم کے خلاف عالمی جنگ بھی متاثر ہوگی۔
Yes, there will be cuts that will also have to be made as a result of that.
What we've seen in the last month,
میں چاہتا ہوں کہ کمیٹی اس بات کو سمجھے کہ ہمارا منظور کردہ کوئی بھی بجٹ جس میں دفتر خارجہ کے بجٹ میں کٹوتی کی گئی ہو تو اس سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکے گی، حقیقت میں آئسل کو فتح حاصل ہوگی۔ ممکنہ طور پر آئندہ مہینوں میں صدر ٹرمپ کا بجٹ کیپیٹل ہل پر ہونے والے مباحثوں کا مرکز ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراقی فورسز نے جمعرات کو مغربی موصل میں پیش قدمی کی اور مضافات میں ایک تاریخی مسجد تک وہ پہنچ گئے جہاں سن 2014 میں داعش نے قبضے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کو کہا ہے کہ وہ عراقی شہر موصل کے مغربی حصے سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے انخلاء سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر صومالی کا زاکو نے اغوا کیے گئے تیل کے ٹینکر اور سری لنکا سے تعلق رکھنے والے اس کے عملے کے 8 ارکان کو بغیر شرط اور تاوان کے رہا کر دیا۔ امریکہ کے مستعفی ہونے والے قومی سلامتی کے مشیر اور فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن کو روسی کمپنیوں کی طرف سے مبینہ طور پر $68,000 ادا کیے گئے تھے۔ یہ بات حال ہی میں جاری ہونے والی نئی دستاویزات میں سامنے آئی ہے۔ اس میں سے ایک بڑا حصہ $45,386 کی وہ رقم تھی جو کریملن کی مالی معاملات سے چلنے والے RT ٹیلیویژن نیٹورک کی طرف سے مبینہ طور پر بطور فیس ادا کی گئی تھی۔ فلن نے RT کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات کی تشہیر کے لیے ماسکو کا دورہ کیا تھا۔ پینٹاگون ترجمان میجر اندریان رینگلو نے کہا ہے کہ شام اور عراق میں داعش کے شدت پسند گروپ کے دن گنے جا چکے ہیں جن کی اب شکست یقینی ہے۔ خبریں ختم ہیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن 22 مارچ کو عراق اور شام میں داعش کو شکست دینے پر پوری طرح آمادہ عالمی اتحاد کے وزراء خارجہ اور سینئر رہنماؤں کے اجلاس کی میزبانی کریں گے۔ محکمہ خارجہ کے قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ ٹلرسن اتحاد کے مشن کے لیے امریکہ کی جانب سے مکمل حمایت کا اظہار کریں گے۔ داعش کو شکست دینا امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح ہے۔ ہم جنگ کے ایک اہم مرحلے میں ہیں اور اس وزارتی اجلاس کو بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے استعمال کریں گے تاکہ داعش کو عراق اور شام میں ان بقیہ علاقوں میں جہاں اس نے قبضہ کر رکھا ہے شکست دی جا سکے اور اس کی شاخوں، ذیلی تنظیموں اور نیٹ ورکس پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ داعش نے عراق اور شام میں بڑے پیمانے پر قتل اور لوگوں کو دہشت زدہ کر کے تشدد اور تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ نتیجے میں جو بحران پیدا ہوا ہے اس نے انسانی بحران کے ساتھ ساتھ پناہ گزینوں کے ریلے کو بھی جنم دیا ہے۔ شام میں استحکام پیدا کرنے کے عمل میں داعش کو شکست دینا ایک ابتدائی اقدام ہے۔ سن 2014 کے بعد سے 22 مارچ کا اجلاس پورے اتحاد کا پہلا اجلاس ہوگا جس میں سب کے سب 68 رکن ملک اور ادارے شریک ہوں گے۔ داعش کو شکست دینے کے لیے اتحاد کے تمام ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے اور وزیر خارجہ ٹلرسن کا ارادہ ہے کہ وہ ان کے تعاون اور ساتھ ہی داعش کو ختم کرنے کی کوشش میں ان کی خدمات پر زور دیں گے۔ وزراء اتحاد کی ہمہ جہت کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے جن میں فوجی پہلو، غیر ملکی دہشت گرد جنگجو، دہشت گردی کا قلع قمع کرنے کے لیے مالی اخراجات، دہشت گردوں کے پیغام کا توڑ کرنا اور آزاد کرائے گئے علاقوں میں استحکام لانا شامل ہے تاکہ اس مہم کی رفتار کو تیز کیا جا سکے۔ مزید برآں وہ عراق اور شام میں جاری انسانی بحران پر بھی تبادلہ خیال کریں گے جو علاقے کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کوشش میں فوجی پہلو بھی ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ داعش کو صحیح معنوں میں صرف اسی صورت میں شکست دی جا سکتی ہے جب ان خطوط پر مستقل بنیادوں پر عالمی کوششیں جاری رکھی جائیں جن کا تعین کیا جا چکا ہے اور ہمارے اتحاد کا مقصد بھی یہی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
گھر کب آؤگے کہ گھر کب آئے، بدل رہی ہے روپ زندگی، چھاؤ ہے کبھی کبھی ہے دھوپ زندگی، ہر پل یہاں جی بھر جیو، جو ہے سما کل ہو نہ ہو۔
ان سپر ہٹ گیتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں کس گلوکار کا خاکہ ابھرتا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بالی ووڈ کی سنہری آوازوں میں سے ایک آواز ہے، سونو نگم، جن کا کہنا ہے کہ میوزک میری زندگی ہی نہیں میری ذات کا بھی حصہ ہے اور میں میوزک میں کسی حد بندی کا قائل نہیں۔
سجے امبر سجا جیسے کوئی سپنا، اس میں ہو گھر ہو ہم سفر، تیرا میرا اپنا۔
سونو کا یہ بھی ماننا ہے کہ موسیقی کی کوئی انتہا نہیں، اس دنیا میں جو جہاں تک پہنچنا چاہے اس کے لیے آسمان کھلا ہے۔
ذرا شور ہوا، دل چور ہوا، تیری اور ہوا، ہر چل ہوئی ذرا شور ہوا،
شاہ رخ خان، رتک روشن اور سلمان خان جیسے میگا سٹارز کی آواز بننے والے سونو نگم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے جب گانا صرف شہرت کے لیے نہیں بلکہ اچھی گائیکی کے ذریعے کسی کام کی امنگ جگانے کے لیے بھی گایا جاتا ہے۔
ہم تو پاگل ہو جائیں
लगता है ओ तेरे प्यार।
आजकल की फिल्मों में एक ही हीरो के लिए मुख्तलिफ गुलुकारों की आवाज में गीत रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस नए रुझान के बारे में बात करते हुए सोनू ने कहा कि उनके ख्याल में एक कैरेक्टर के लिए एक ही आवाज सूट करती है, इससे टेम्पो भी बना रहता है। एक फिल्म में एक हीरो के गीत एक ही आवाज में हो वही अच्छा लगता है। जैसे राज कपूर के लिए मुकेश प्लेबैक सिंगिंग किया करते थे और दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी और तलत महमूद।
नीली नीली घटाओं से है छन रही हल्की हल्की रोशनी,
तुम ही देखो ना ये क्या हो गया।
इस सवाल पर कि वो अपनी पहचान किस किस्म का म्यूजिक समझते हैं, सोनू कहते हैं कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म का म्यूजिक पसंद है, इसलिए उन्होंने पॉप, क्लासिकल या किसी एक कैटेगरी तक अपने गानों को महदूद नहीं किया।
मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना
मेरे हाथ में।
इस खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
सामाइन, प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ अंजुम हैरल गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। अमरीकी मुफक्कर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कहावत है कि रात में जल्दी सोने और सुबह सवेरे बेदार होने की आदत एक शख्स को तंदुरुस्त, जहीन और दौलतमंद बना देती है। लेकिन क्या सयानों के ऐसे ही माकूले और बुजुर्गों की नसीहतें सुन सुन कर बड़े होने वाले बच्चे कामयाबी के उस आसान फार्मूले पर यकीन रखते हैं? क्या वो इसे अमलन सच साबित कर रहे हैं या के नहीं? इसी हकीकत से पर्दा उठाने के लिए स्पेन से ताल्लुक रखने वाले साइंसी माहिरीन की जानिब से एक तहकीकी मुतालिया पेश किया गया है। मैड्रिड यूनिवर्सिटी से मुंसलिक माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि रात में जल्दी सोने और मुंह अंधेरे बेदार होने वाले लोग कामयाब जिंदगी का मजा चखते हैं, बल्कि सुबह सवेरे जागने की आदत रखने वालों की निस्बत रात में देर से सोने वाले अफराद ज्यादा जहीन, मालदार और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। माहिरीन ने बताया है कि इब्तदाई तहकीक से ये बात साबित हुई है कि रात में जागने वाले लोग आमतौर पर सुबह सवेरे जागने वालों की निस्बत ज्यादा जहीन और फतीन होते हैं और अच्छी खासी आमदन कमाते हैं। डेली मेल के तवसत से शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की तारीखी मैड्रिड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिरीन की कयादत में लगभग 1000 नौजवानों से इम्तहानी पर्चा हल करवाया गया। माहिरीन ने नतीजे से अक्स किया कि जो नौजवान रात देर तक जागने को फौकियत देते थे, उन्होंने पर्चा हल करने में एक खास किस्म की जहानत और तख्लीकी सोच का मुजाहिरा किया। माहिरीन ने इनकी जदीद सोच को आने वाले बेहतर मुस्तकबिल की निशानदही करार देते हुए इसे उम्दा नौकरी और बेहतरीन आमदनी के साथ मुंसलिक किया है। तहकीक से मुंसलिक माहिरीन ने नौजवानों की आदतों और जिस्मानी कुदरती घड़ी यानी सोने और जागने के अमल को जाब्ते में लाने का निजाम का तज्जिया किया ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आया शुरका शब बेदारी के बाद दिन में सोना पसंद करते हैं या फिर वो रात की पूरी नींद लेने के बाद सुबह के सूरज की पहली किरण के साथ बेदार होने को फौकियत देते हैं। तहकीक में तालिब इल्मों को स्कूल की कारकर्दगी, इस्तदलाली जहानत और सवालात को हल करने की सलाहियत के साथ साथ बड़े मजामीन में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर जांचा गया। नतीजे से साबित हुआ कि शब बेदारी में मुब्तला नौजवानों ने सुबह सवेरे जागने की आदत रखने वाले तालिब इल्मों की निस्बत इस्तदलाली बुनियादों पर ज्यादा नंबर हासिल किए, जिसने इनकी मालूमाते आमा से मुतालिक अच्छी जहानत रखने का अंदाजा लगाया गया और साथ ही साथ स्कूल की अच्छी कारकर्दगी के लिहाज से एक मजबूत इशारा समझा गया। माहिरीन ने कहा है कि रात में देर से सोने वाले नौजवानों में तसव्वुराती सोच रखने की अहलियत ज्यादा पाई गई, इसी तरह इन्हें तज्जियाती सलाहियतों में भी महारत हासिल थी जो इन्हें तख्लीकी बना रही थी और मुआशरे के ज्यादा से ज्यादा बावकार पेशों और बेहतर आमदनी के हुसूल के लिए राहें उस्तवार कर रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रात देर तक जागने की आदत रखने वाली कामयाब हस्तियों में بڑے بڑے نام شامل ہیں جن میں امریکی صدر باراک اوباما، ونسٹن چرچل اور امریکی گلوکار ایلویس پریسلی کے علاوہ بہت سے نامور افراد شامل ہیں. جب
اور سامن یہاں پہ ہم یہ نیوز شو ختم کریں گے. اس کے لیے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، انجینئر ہیں ہمارے ساتھ اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ انجم ہیرلڈ گل ہیں، پیٹرک ڈیا ہمارے انجینئر ہیں. اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.